لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے ہنسنے اور رونے سے متعلق اسی سلسلے میں آپ حضرات کافی مضامین سماعت فرما چکے اور تھوڑا سا آج سن لیجیے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ زندگی بخیر عید کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا رمضان المبارک میں رمضان المبارک سے متعلق ہی مضامین آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. ارشاد فرماتے ہیں زندہ آدمی کو پانچ چیزوں کا غم ہوتا ہے لہذا ہر آدمی کو ان پانچ چیزوں کی فکر میں رہنا چاہیے. نمبر ایک اپنے گزشتہ گناہوں کی فکر رکھے کہ ان کا کرنا تو یقینی ہے مگر معافی کا کچھ پتہ نہیں لہذا ان کی ہر وقت فکر لگی رہنی چاہیے. نمبر دو نیکیاں کتنی بھی ہوں مگر ان کے مقبول ہونے کا یقین نہیں. نمبر تین اپنی گزشتہ زندگی کا تو علم ہے کہ کیسی گزری مگر باقی کا کچھ پتہ نہیں. نمبر چار یہ تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دو ٹھکانے بنائے ہیں مگر معلوم نہیں کہ ہمارا ٹھکانہ کون سا ہے. نمبر پانچ یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے راضی ہے یا ناراض. بس جس شخص کو عمر بھر یہ پانچ فکر لگے ہوں گے اسے ہنسنے کا موقع نہیں دیں گے. آگے فرماتے ہیں اور جسے دنیا میں یہ پانچ غم حاصل نہیں اسے مرنے کے بعد پانچ قسم کے غموں کا سامنا ہوگا. نمبر ایک اپنے چھوڑے ہوئے مال پر حسرت ہوگی جسے حلال اور حرام طریقوں سے جمع کرتا رہا اور پھر اپنے دشمن وارثوں کے لیے چھوڑ گیا. نمبر دو اعمال صالحہ میں سستی اور ڈھیل پر ندامت ہوگی نام اعمال میں تھوڑی نیکیاں دیکھ کر واپس لوٹنے کی اجازت چاہے گا کہ اعمال صالحہ کر سکے مگر اجازت نہ ملے گی. نمبر تین اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی اپنے اعمال نامے میں گناہوں کے انبار دیکھ کر واپسی کی اجازت چاہے گا تو توبہ اور استغفار کر سکے مگر اجازت نہ ملے گی. نمبر چار اپنے ذمہ حقوق کے بہت سے مدعی دیکھے گا جنہیں اپنے اعمال دیے بغیر راضی کرنے کی کوئی صورت نہ بن پڑے گی. نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ناراض پائے گا جسے راضی کرنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہوگی. بہرحال یہ دنیا ہے جیسا کہ آپ مضامین مسلسل سنتے رہے کہ آدمی دنیا میں آنے کے بعد دونوں طرح کے ہو جاتے ہیں. بہت سے تو اللہ اللہ کرنے والے ہو جاتے ہیں اور بہت سے دنیا دار ہو جاتے ہیں اور اس دنیا میں رہ کر وہ اللہ رسول سے بھی بالکل باغی اور بیگانہ ہو جاتے ہیں. لیکن آدمی کا اس دنیا سے جانے کے بعد جو حساب کتاب ہے بڑا صاف ستھرا ہوگا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے جو حساب لیں گے تو وہ معاملہ بڑا ہی صاف ستھرا ہوگا. اس لیے آدمی وہاں جانے سے پہلے اگر تیاری کر جائے گا تو وہ رہے گا فائدے میں اور اگر دنیا میں مست رہا اور مگن اور دنیا کا وہ دلدادہ رہا اللہ رسول کو بھی اس نے بھلا دیا اور آخرت کو بھی بھلا دیا اور اپنے مرنے کو بھی بھول گیا تو ایسی صورت میں اس کو جو شرمندگیاں ہوگی اور پریشانیاں ہوں گی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. لیکن وہاں کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آ سکے گا. بہت سے تو ایسے معاملات اور اعمال ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اس کی ٹھکائی پٹائی ہوگی وہ اتنا چیخے پکارے گا کہ کوئی سن نہ سکے گا اور اس طرح سے اس کی جو شامت آئے گی تو اس پر وہ واویلا کرتا رہے گا لیکن اس کا کوئی بھی وہاں یار اور مددگار نہیں پہنچ سکے گا. بہت پرانا قصہ ہے ایک مجذوب تھے سخی حسن قبرستان میں. میں بھی قبرستان کے بیچ سے جایا کرتا تھا اور وہ وہاں مجھے ملا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ سے وہ اور ہم دونوں جب ملے تو وہ کان بند کر کے بھاگنے لگے. آگے جا کر رکے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں بھاگے تھے آپ. کہنے لگے کہ قبر میں ایک عورت کی مرمت ہو رہی تھی اس کو فرشتے گرد سے مار رہے تھے اور وہ چیخ پکار کر رہی تھی تو اس لیے میں کان بند کر کے وہاں سے بھاگا. اور ایک قبر تھی ایک بزرگ کی وہ قبر دکھائی میں نے کہا کہ یہ دیکھیے تو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ مٹی نہیں یہ اصلہ پانی ہے اصل پانی کی طرح سے ہے اور نور سے بھری ہوئی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے بظاہر تو دیکھنے میں ساری قبریں ایک سی لگتی ہیں لیکن اندر کے معاملات مختلف ہوتے ہیں. جو آدمی بھی جیسا کام یہاں سے کر کے جاتا ہے اپنا وہاں ویسے ہی معاملہ کراتا ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں مانتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع پیارے نبی کی سنتوں کے تابع کر لیتے ہیں تو وہ بڑے مزے میں رہتے ہیں اور اس طرح سے ان کی وہ قبر جو ہے جنت کا باغ بن جاتی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے, شاعروں نے بھی کہا ہے, بزرگوں نے بھی بتایا ہے کہ اوپر سے دیکھنے میں تو ساری قبریں ایک سی لگتی ہیں لیکن اندر جو ہے وہ مردے کا حال مردے کو ہی پتہ ہے. کافر کی قبر جو ہے بظاہر اوپر سے بڑی مرصع ہے, بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی اس کو سجایا گیا ہے, پھول پتیاں کیا کیا بنائی گئی ہیں اس کے اوپر, لیکن اندر اس کے اوپر آگ برس رہی ہے, اس کی مرمت ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ یاد رکھیے کہ وہ معاملہ بڑا نازک اور سنگین ہے کہ وہاں آدمی جانے کے بعد جس قدر بھی فریاد کرے اور ہائے ہو کرے تو کوئی بھی سننے والا نہیں ہوگا. اس امت کے ایک شخص گزرے ہیں, تابعین میں سے تھے, انہوں نے سفر کیا تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے, رات کا وقت تھا, درخت شائیں شائیں کر رہے تھے, وہاں سے اکیلے وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ننگی عورتیں اور ننگے مرد کھڑے ہیں بہت سارے. یہ آگے بڑھے اور انہوں نے سلام کیا تو ان سے بات چیت ہوئی اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کون ہیں یہاں ایسے جنگل بیابان میں جہاں ہوائیں چل رہی ہیں رات کی ٹھنڈک میں اور ایسی پتوں کی وجہ سے سر سر کی شائیں شائیں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں دفن کیے گئے تھے, کسی زمانے میں یہاں قبرستان تھا, اب نہیں ہے, لیکن ہم یہاں ہیں چونکہ ہمارا معاملہ جو ہے ختم ہو چکا دنیا سے. آپ دنیا میں ہیں, آپ اپنے لیے بھی جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں اور ہمارے لیے بھی لوگوں کو پیغام دے دیں کہ ہمارے لیے کچھ بھیجتے رہا کریں. انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ ننگے کیوں ہیں, کہا کہ ہمارا حساب کتاب ظاہر ہے کہ اب آگے عمل کا تو معاملہ رہا نہیں تو اس لیے ہم ننگے ہیں. تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسان بظاہر تو مر گیا, کھپ گیا, برابر ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب کتاب جو ہے باقی رہتا ہے. تو میرے محترم دوستو بزرگو, زندگی کے اندر آدمی جو اپنے آپ کو سنوار لے گا اور سدھر جائے گا تو وہ بڑے مزے میں رہے گا, اور جو آدمی بھی غفلت میں پڑا رہا اور اس طرح سے وہ کھاتا پیتا بھی رہا, ناجائز طریقے سے دنیا کا مال لوٹتا رہا اور اس نے بغیر تمیز کے خوب ہڑپ کیا, تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ یہاں تو ہڑپ کر رہا ہے لیکن دنیا سے جانے کے ساتھ ساتھ ہی فوراً اس کی پکڑ ہوگی اور اس سے حساب مانگا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے, آخرت کی فکر بھی عطا فرمائے اور وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال آدمی اپنا چھوڑ کر جاتا ہے, جو بھی کچھ مال و متاع ہے جس کو اس نے حرام اور حلال طریقوں سے جمع کیا تھا, اور پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ رشتہ دار اس کو استعمال کرتے ہیں, حلال تھا یا حرام تھا, تو بہرحال وارثوں کو وہ حصہ ملتا ہے. بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ جو حلال حرام کو تو مانتے ہی نہیں اور اس طرح سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ ہم چما دیگر انیس کا مصداق ہوتے ہیں اور اپنے آپ ہی کو وہ بس بہت زیادہ بڑا سمجھتے ہیں اور اس طرح سے وہ دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں, اللہ رسول سے بالکل بیگانے ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں بھی ایسے لوگوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے جن میں سر فہرست فرعون, نمرود, شداد, قارون وغیرہ یہ ہیں. تو ان لوگوں کو اللہ پاک نے دنیا میں اتنا اتنا عطا فرمایا کہ کچھ مت پوچھئے, ان کو اپنے سامان کا پتہ نہیں تھا کہ کتنی دولت ہے ان کے پاس, لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ مال رہا نہ وہ رہے, دنیا سے گئے اور اس طرح سے حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے لے کر گئے. جیسا کہ اس سے پہلے مضمون میں عرض کر چکا ہوں کہ مرنے کے بعد حساب کتاب جو ہوگا, جس آدمی کے ذمے چار آنے کی مقدار میں بھی اگر کوئی حصہ ہوگا یعنی کوئی حق ہوگا, تو اس شخص کو اس کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. اور آدمی ظاہر ہے کہ کیا کہہ سکتا ہے اس کی نمازیں مقبول ہیں یا مسترد ہیں, اس لیے جب آدمی سوچے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے اور نیک بن جاتا ہے, اور اگر نہیں سوچے تو اس کو اس کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے, उसको एक या दस दफा बोल दो कि भाई समझो समझो, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं होता। इसी तरह से दूसरे नंबर पर फरमाया कि आमाल सालेह में सुस्ती और ढील पर नदामत होगी। नेक अमल करने में सुस्ती और ढील और बुराइयों के करने में चौकस और चौबंद और इस तरह से खराबियों को इख्तियार करने में बहुत आगे आगे। तो बहरहाल उस वक्त आदमी को बहुत ही ज़्यादा नदामत होगी कि हाय अफसोस, मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब गुजार ली और आज मैं मुश्किल में फंस गया, पीछे कोई मेरी मजाक या नाम हिम्मत करने वाला, हिम्मत बनाने वाला, मेरी मदद करने वाला भी नहीं रहा है। इससे पहले मज़ामीन में आप हजरात को हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाया था मैंने कि आप शुरू में बहुत ही ज़्यादा रिंदाना ज़िंदगी गुजारा करते थे। अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई, आपने शादी की एक बहुत खूबसूरत औरत से, उससे अल्लाह पाक ने एक बेटी अता फरमाई जिससे बहुत मोहब्बत करते थे और उसको गोद में बिठाते थे या पहलू पर बिठाते थे और प्यार करते थे, और वो बेटी आपकी दाढ़ी से खेलती थी और बातें करती थी। मशीयत इलाही कि उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला को हिदायत करना मंजूर था, तो इसलिए अल्लाह पाक ने उनके लिए ऐसा सामान किया कि हिदायत पा गए और अपने अल्लाह ताला की मेहरबानी से बुज़ुर्गों के बहुत ऊंचे मर्तबे पर बुज़ुर्गी में चले गए और अल्लाह ताला ने मर्तबा विलायत पर उनको फाजिल फ़ाइज़ फरमाया। तो बार के उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते थे, हर वक्त याद करते थे। बच्ची छोटी सी थी लेकिन उसने थोड़ा सा कुरान करीम याद कर लिया था, उसी में उसका इंतकाल हो गया था। तो रोया करते थे बहुत ज़्यादा याद कर कर के। एक रात को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया, ख्वाब देखा तो उसमें जंगल में गए, उनके पीछे एक अजदहा लग गया। ये दौड़ते हुए गए तो रास्ते में एक बहुत खूबसूरत मुनहनी पतले दुबले आदमी मिले। इन्होंने उनसे मदद चाही तो उन्होंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। फिर ये दौड़ते हुए बहुत आगे गए तो पहाड़ था, उसके ऊपर चढ़े। ख्याल था कि परली तरफ कूद जाऊँगा, लेकिन जब परली तरफ देखा तो आग बहुत दहक रही थी। परेशान हैरान सरा से खड़े रहे। उसके बाद फिर वहाँ से वापस लौटे और वापस लौट कर जब भागने लगे तो वो सजदा फिर भी ताकुब करता ही रहा और वो बुज़ुर्ग जो थे वो रास्ते में फिर मिले। इन्होंने फिर मदद चाही, उन बुज़ुर्ग ने माजरत की और ये वहाँ से दौड़ते हुए एक पहाड़ी थी उस पर जब चढ़ने लगे तो इन्होंने देखा कि वहाँ कुछ बच्चियाँ पहाड़ी के ऊपर मौजूद हैं, उनमें उनकी खुद की बच्ची भी थी जो मर चुकी थी। उसको देखते ही ये इधर से लपके उधर से उस बच्चे ने इस तरह हाथ किया और हाथ करने से वो अजदा वहीं रुक गया। ये फिर वहाँ आ गए और आके बैठ गए और बैठ के उन्होंने बातचीत की और पूछा बेटी ये क्या माजरा है कि ये अजदा मेरा पीछा नहीं छोड़ता। और रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिले, बहुत खूबसूरत थे, बहुत ही मुनहनी थे, उनसे मैंने जब कहा तो वो माजरत करके कहने लगे कि मैं मदद नहीं कर सकता, बहुत कमज़ोर हूँ। तो उसने कहा कि अब्बा जी ये आपके बुरे अमल हैं, अजदा जो है ये बुरे अमल हैं, इसकी वजह से आपका मसला जो है वो परेशानी का है और वो नेक और बुज़ुर्ग जो हस्ती मिले थे वो आपके नेक अमल हैं। तो आप समझ लीजिए कि नेक अमल जब कमज़ोर थे तो उन्होंने कुछ ज़ाहिर के उसमें मदद भी नहीं की। और बेटी से जब बातचीत हुई तो उसने कहा कि अब्बा जी आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं, रोते हैं, आप रोया नहीं करें, याद नहीं किया करें, अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ हमारे लिए भी यहाँ हिफ्ज़ का इंतज़ाम कर दिया है। दिल में ख्याल गुजरा कि बेटी कह तो रही है लेकिन पता नहीं यहाँ इंतज़ाम है कि नहीं, तो कहा बेटी कुछ सुनाओगी। तो उन्होंने सुनाया, ये आयत पढ़ी, अलम यानिल्लज़ीन आमनु अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या वो वक्त अभी नहीं आया कि अल्लाह का जिक्र सुनकर डर जाएं? तो आपने फरमाया बेशक 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 वो वक्त आ गया। तो इस तरह से अल्लाह पाक ने इनकी हिदायत का सामान फरमाया। फिर ये बुज़ुर्गों से वाबस्ता हुए और बहुत ही ज़्यादा मुजाहदात वगैरह किए और अल्लाह ताला की ज़बरदस्त शान है कि आगे चलकर फिर बहुत ही ऊँचे ऊँचे मरतबों पर फायद हुए। इनका ही किस्सा अर्ज करता रहता हूँ आप हज़रात से कि हज को जाते थे, हर साल जाते थे और हरम शरीफ को देखते जब हरम शरीफ में दाखिल होते तो कहते थे लब्बैक, गैब से सदा आती थी ला लब्बैक, تمہاری حاضری قبول نہیں، پھر بھی یہ اندر جاتے، وہاں جا کے طواف وغیرہ کرتے اور حج کرتے، سارا کام کرتے اور مدینہ منورہ بھی جاتے، سال بسال اسی طرح جاتے رہے. کئی سال ہو گئے کہ یہ لا لبیک کی صدا سنتے تھے اور ساتھ میں خادم خاص ہوتا تھا، وہ بھی سنتا تھا. کئی دفعہ کے بعد سے خادم خاص جو تھا اس کو بے چینی ہوئی اور اس نے کہا، حضرت جب لا لبیک کی صدا آتی ہے تو پھر آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں اتنی، چھوڑیں آنے کو، اتنے دور دراز کے سفر طے کر کے بھی آتے ہیں آپ اور کوئی فائدہ بھی نہیں. آپ کہتے ہیں لبیک، ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک، تو بڑے غصے کے انداز میں کہا اس کو، بے وقوف کوئی اور در بھی ہے کہ جہاں چلا جاؤں؟ نادان، یہی تو ایک در ہے، یہی تو ایک گھر ہے، جب اس کو مضبوطی سے پکڑے رہوں گا تو اللہ پاک راضی ہو ہی جائیں گے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے کہا لبیک تو آواز آئی، لبیک قبول ہے آپ کی، اور آپ کی وجہ سے اس دفعہ کے جتنے حجاج ہیں سب کے حج قبول ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ زبردست مہربان ہیں، کریم ہیں، نیک اعمال کے غالب کرنے کی کوشش جاری رکھیں، گناہوں کو مٹانے کی کوشش جاری رکھیں. اس سے پہلے بھی آپ جو مضامین سن چکے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے بہت سے حضرات نے بہت سے واقعات بیان کیے. آخرت کے معاملات میں ایک شخص ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور اعمال تل رہے ہوں گے، تو ان کے اعمال جو اچھے ہیں اس میں تھوڑی سی کمی ہوگی، بڑے پریشان ہوں گے، پسینہ پسینہ ہو رہے ہوں گے، ابھی اسی کشمکش میں ہوں گے کہ اوپر سے ایک پوٹلی، مٹی کی پوٹلی آ کر اس پلڑے میں گر جائے گی جس میں اچھے اعمال ہیں، اور اللہ کی مہربانی ہوگی کہ وہ پلڑا جھک جائے گا. انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ پلڑے کے اندر مٹی کیسی ہے، تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ وہ مٹی ہے کہ جب آپ کسی میت میں گئے تھے اور وہاں قبر پر آپ نے مٹی ڈالی تھی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا وزن ہوا، یہ وہ مٹی ہے. اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے اندر وہ کام بتائے ہیں کہ جن میں ہمارے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھے ہیں. بظاہر تو مٹی ڈالنے میں کوئی بات خاص نہیں، لیکن مومن مسلمان جب مٹی ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا قبولیت کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں جب آڑا وقت ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ مٹی بھی کام آ جاتی ہے. بعض وقت آدمی کے چھوٹی موٹی نیکیاں جو ہیں وہ کام آ جاتی ہیں، تو اس لیے بار کے کسی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کے چھوڑا نہیں کریں اور کسی برائی کو چھوٹی سمجھ کے کیا نہیں کریں، کیونکہ کبھی پتہ نہیں کہ کون سی ایسی برائی ہو کہ جس کو آدمی چھوٹا سمجھتا ہو اور عند اللہ وہ بہت بڑی ہو. اسی طرح سے نیکی جو ہے کچھ پتہ نہیں کہ وہ اللہ کے یہاں کیسی مقبول ہو، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کرتے رہیں، بڑی سے بڑی خرابی کو بھی چھوڑتے رہیں، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی خرابی کو بھی چھوڑتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے اور آدمی پھر بہت مزے میں رہتا ہے. بزرگان دین جتنے بھی ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اونچے اونچے مرتبہ عطا فرمائے اور بہت ہی ان کو بزرگ بنایا، تو اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، پیارے آقا کی ایک ایک بات میں، ایک ایک سنت میں انہوں نے اتباع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے روح گردانی کرتا ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو ہی تباہ برباد کرنے کا سامان کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اگر دو وادیاں سونے کی دے دے تو اس کو تیسری کی تمنا ہوگی. سونے کی وادیاں بھری ہوئی ہوں تو کیا کہنا اس دولت مند کا جس کو اللہ تعالیٰ اتنی دولت دے دے، یعنی اس کو حساب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میرے پاس کتنی دولت ہے. وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو، لیکن انسان کی ہائے ہائے ختم نہیں ہوتی. ہم اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں کو دکھایا اللہ پاک نے کتنا کچھ عطا فرمایا، لیکن ان کی ہائے ہائے ختم نہ ہوئی. حضور نے فرمایا کہ ان کی ہائے ہائے جو ہے اس کو مٹی ختم کرے گی، مٹی ہی ان کا پیٹ بھرے گی. یعنی آدمی کو موت آئے گی اور وہ قبرستان میں جائے گا، قبر میں سوئے گا، جب اس کی ہائے ہائے ختم ہوگی. جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی اور پیارے نبی کی بات مانتے ہیں، قناعت کرتے ہیں اور اس طرح سے جائز طریقے سے حاصل کی ہوئی رقم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. اعمال صالحہ میں سستی جو ہے آدمی کو یہ مروا دے گی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں اس میں فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. کیا آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو کہ جو ہلاک ہو گئے، جو نماز میں گڑبڑ کرتے تھے اور سستی کیا کرتے تھے، ان کو انہوں نے اپنے آپ کو ہی مروایا اور اس طرح سے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سامان ہوا. تو بہرحال اس کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سستی کا علاج چستی. لیکن آدمی چوکس بہت کم ہوتے ہیں. جس کے دل میں اللہ رسول کی عظمت پوری طرح سے رچ بس جاتی ہے تو وہ سخت سردی کے اندر بھی اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اس طرح سے اس کی اطاعت میں کم ہی نہیں آنے دیتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے، جو سردی کے زمانے میں بھی نماز تہجد بھی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست مقامات رکھے ہیں. جو آدمی بھی سستی کی وجہ سے چلو آج نہیں کل پڑھ لیں گے، جب اس طرح سے کرتا ہے تو آج کے بعد پھر کل کو جب دیکھتا ہے تو کل کو پھر یہ ہوتا ہے. اس طرح سے شیطان اپنا وار کر کے جیت جاتا ہے اور آدمی جو ہے وہ ہار جاتا ہے. جہاں کہیں بھی سمجھدار آدمی ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور مہربانیاں ملتی ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. ہم طالب علمی کے زمانے سے ایک واقعہ سنتے چلے آتے ہیں، واللہ عالم یہ کیا حقیقت ہے یا حکایت ہے، واللہ عالم. تو بہرحال ایک شخص کے متعلق ہم سنتے چلے آئے کہ وہ تہجد کی نماز مسجد میں پڑھا کرتے تھے. شیطان نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو بڑے مرتبے مل جاتے ہیں، اس نے سوچا کہ لاؤ آج ان کا راستہ روکو اور ان کو پریشانی میں ڈالو تاکہ اللہ میں ناراض ہوں تو ان کا روز کا جو معاملہ ہے اس میں خرابی پیدا ہو جائے. لیکن پتہ نہ تھا اس بدبخت کو کہ اس کی وجہ سے تو اور یہ مرتبے میں اونچے درجے پہ پہنچ جائیں گے. اس نے ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھود کر اس میں ان کو گرایا اور ایسا گرایا کہ اندر نماز وماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اور اتنی پہرے داری کی کہ آس پاس سے کوئی آدمی بھی نہیں گزر سکتا تھا. اور اس طرح سے سورج جب کافی اونچا ہو گیا تو جب ہاتھ پکڑ کے نکالا، او ہو بڑے صاحب آپ یہاں گر گئے تھے. تو بہرحال وہ بیچارے اتنے روتے رہے روتے رہے، اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے، گڑ گڑائے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ترس آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روز انہیں ثواب دیا کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ عطا فرمایا. دوسرے دن دیکھا تو پھر ایک صاحب آئے، ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا کے کہیں آئیے آپ کو میں مسجد پہنچا دوں. بھائی تو کون ہے؟ کہ جی میں وہی ہوں جو کل جس نے آپ کو گڑھے میں گرایا تھا. میں نے تو سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، لیکن میں نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت راضی ہو گئے اور جو روزانہ حساب ہوتا تھا اس سے زیادہ ہو گیا، تو میں نے کہا چلو جو مل رہا ہے اسی پر چلنے دو ان کو. تو بہرحال میں ابلیس ہوں. تو شیطان جو ہے نا وہ ہمیں آپ کو پرغلاتا ہے اور بہکاتا ہے، اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے. ابھی مبارک مہینے کی آمد آمد ہے، اس میں بھی بہت زیادہ چوکس رہیں، ہوشیار رہیں، اپنے آپ کو بیدار رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کمی نہ آنے دیں. بہت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ زندگی بھر نماز ادا کرتے ہیں. تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہے جو سب سے افضل ترین وقت ہے اس کا، جب امام جو ہے نا اللہ اکبر کہہ لے تو اس کے فوراً بعد نیت باندھ لے. تو ایسے بھی اس امت کے اندر بہت بڑی تعداد میں حضرات ہیں اور اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے بھی بہت ہیں. جہاں غافلین کی کوئی کمی نہیں تو وہاں حاضرین کی بھی اور عبادت گزاروں کی بھی کوئی کمی نہیں. تو بہر کیف اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنے عبادت گزار بندوں میں داخل اور شامل فرمائے، پوری طرح سے اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. بات ساری یہ ہے کہ جو آدمی بھی اپنے آخرت کو سوچتا ہے، برزخ کو سوچتا ہے، تو اس کو تو یہ فکر رہتی ہے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہی رہے اور مجھے وہاں کوئی پریشانی اور مشکل پیش نہ آئے. جو آدمی بھی اس سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کو پھر اس کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ جو کچھ بھی من میں آتی ہے وہ کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، جماعت سے نماز پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں اور اس طرح سے چوکس رہیں. میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اب تو ایسا وقت آ گیا کہ ہر گھر میں تقریباً کئی کئی گھڑیاں ہوتی ہیں. نماز کے اوقات کا بھی تقریباً سبھی کو پتہ ہے کہ کون سی نماز کتنے بجے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب نماز کا اذان کا بھی پتہ جائے کہ باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر سے ہوتی ہے، تو سب کو معلوم ہے اس کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد پیچھے کھڑی ہوتی ہے. جب بھی سلام پھیرو تو پیچھے معلوم ہوتا ہے کہ کافی لوگ کھڑے ہیں. جو آدمی چوکس ہیں وہ پہلے سے پہلے تیاری کرتے ہیں اور پہلے سے پہلے ٹائم پر پہنچتے ہیں تو وہ صف اول میں ہی رہتے ہیں اور ان کا معاملہ بڑا اچھا ہوتا ہے. میں بھی ماشاءاللہ 26 سال ہو گئے اس مسجد کو بنے ہوئے، اس میں میں نے 2 یا 3 دفعہ صرف دیکھا ہے کہ جب میں نے سلام پھیرا اور میں واپس مڑا حضرات کی طرف تو اس وقت کوئی ایک بھی نمازی کھڑا نہیں تھا. اور اب تو عالم یہ ہے کہ 2 صفیں 3 صفیں 2.5 صفیں کھڑے ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے جہاں بھی کہیں انتظار بھی کرنے لگتے ہیں لوگ تو اس کے بعد بھی دیکھو تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے. پہلے وقتوں میں گھڑیاں نہیں تھیں، آدمی کے دماغ میں گھڑی کام کرتی تھی. بڑے اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے سورج سے حساب لگایا اور ایسا صاف ستھرا حساب کہ 100% صحیح. ایک بزرگ نے بتایا کہ مجھے تم کوٹھوں کے اندر جو آخری کوٹھا ہو وہاں بند کر دو، ظاہر ہے کہ اندھیرے گپ میں کیا پتہ چلے گا کہ کب شام ہوئی اور کب صبح ہوئی. تو میں جس وقت مغرب کا وقت ہوگا بتا دوں آپ لوگوں کو کہ مغرب کا وقت ہو گیا. بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے. اسی طرح سے قبلے کی سمت کے سلسلے میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ آئے ہیں روئے زمین پر، جن میں بعضے تو ایسے بزرگ ہوئے کہ جنہوں نے جب لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے بتا دیا کہ بھئی یہ تو تم دیکھ لو قبلہ کس طرف ہے. ان میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. آپ جب مسجد تعمیر کر رہے تھے تو لوگ جو تھے وہ اعتراض کرتے رہے، علماء وغیرہ بھی احتجاج کرتے رہے اور اعتراض کرتے رہے، آپ خاموشی سے کام کرتے رہے. جب مسجد تعمیر ہو گئی تو سارے لوگوں کو بلایا، عوام کو بھی اور خواص کو بھی دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے، مصلی پر کھڑے ہو کر فرمایا بھائی ذرا سامنے دیکھ لو قبلہ درست ہے کہ نہیں. لوگوں کو اعتراض تھا کہ جی وہ جنوب کی طرف قبلہ ہے، آپ نے ذرا زیادہ وہ کر دیا. تو بہرحال جب انہوں نے دکھایا تو راستے سے اللہ پاک نے سارے حجابات ہٹا دیے. جب حجابات ہٹ گئے تو سامنے کعبۃ اللہ نظر آ گیا بالکل سیدھ میں. اسی طرح سے حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے مرید حسن افغان صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتنی زبردست ولایت کا درجہ تھا فرمایا تھا کہ وہ دہلی میں جب گئے تو وہاں بادشاہ کے حکم سے ایک جگہ مسجد بنانے کا سلسلہ چل رہا تھا. آپس میں چمگوئیاں چل رہی تھیں، لوگ جمع تھے، پریشان تھے، کوئی کہہ رہا تھا ادھر کو رخ کرو، کوئی کہہ رہا تھا ادھر کو رخ کرو، کوئی کہہ رہا تھا ادھر کو. تو وہ جب گئے تو جا کے پوچھا کہ بھائی کیا قصہ ہے. کہا جی وہ قبلے کا رخ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ساتھی جو ہے نا اس میں اختلاف ہو رہا ہے ساتھیوں میں. آپ نے فرمایا کہ اختلاف کی کیا ضرورت ہے، آگے دیکھو. تو اس پر انہوں نے وہاں دکھایا تو سامنے کعبۃ اللہ نظر آیا، اسی بنیاد پر انہوں نے سامنے وہ اس کی بنیاد رکھوا دی. تو بہرحال اللہ کے نیک بندے ایسے بھی گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اتنی زبردست طریقے سے مجاہدات سے، عبادتوں سے، ریاضتوں سے بہت ہی زیادہ نوازا. تو ان ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر بہت زبردست عمل کیے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس طرح نوازا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ روئے زمین پر اپنے وقت کے ایسے بڑے بزرگ گزرے کہ ان کے پاس بڑے بڑے بزرگ آئے، اور ان کی کرامات اتنی ہیں بے شمار کہ آدمی گن نہیں سکتے. من جملہ ان کے ایک کرامت آپ کی ایسی ہے کہ ایک صاحب ثروت تھے کہ جو آپ کے ساتھ बातचीत करके दावत की दावत दी, तो आप किसी की पैसे वाले की दावत कबूल नहीं फरमाया करते थे। उस शख्स ने दावत की तो आपने मंजूर फरमा ली। खुद्दाम जो थे बड़े हैरान हुए, ख़ास तौर से आपके खादिम खास बड़े हैरान हुए कि हजरत तो किसी की दावत कबूल ही नहीं करते, इनकी दावत कबूल फरमा ली। फरमाया कि बहुत अच्छा, आप अपने खुद्दाम के साथ वहाँ तशरीफ़ ले गए और हजरात भी उन्होंने बुला रखे थे, बड़े लंबे चौड़े पैमाने पर दावत का अहतमाम और इंतज़ाम था। जब सब दस्तरखान वगैरह लग गया, सामान रख दिया गया, तो एक मटका खादिम खास उस शख्स के जो जिन्होंने दावत की थी वो सर पर उठाकर लेकर आया और एक कोने में उसको मटके को रख दिया। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है? फरमाया कि जी इसमें मेरा बेटा है, वो जुजामी है और नाबीना है, तो मैंने उसको इसमें बंद कर रखा है। आपने फरमाया ढक्कन खोलो, ढक्कन खुलवाया, आपने देखा और अल्लाह ताला से दुआ की और एक नज़र देखकर फरमाया कि बाहर निकलो, खड़े हो जाओ, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। अल्लाह ताला का करम हो गया कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत थी, वो बच्चा पता नहीं कब कब से इस तरह से चला आ रहा था, वो बाहर निकल गया मटके से और मटके से निकलते ही उसकी बिनाई भी बहाल हो गई और सारी बीमारी उसकी जाती रही, तो वो खुशी के अंदर दौड़ने लगा और मजमे में एक अजीब शोर हो गया। उसी के दरमियान में हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगैर खाना खाए वह निकल गए चुपचाप। तो बहरहाल अल्लाह के नेक बंदे बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं और हैं, अल्लाह ताला हमें आपको भी अपने नेक और महबूब बंदों में दाखिल और शामिल फरमाए, उसकी मेहरबानियाँ हों। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, बात सारी ये है कि जो अल्लाह ताला से और प्यारे नबी से सही ताल्लुक़ रखता है उसको अल्लाह ताला नवाजते हैं। कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह पाक ने फरमाया है, तो इसलिए अमाले सालिया के अंदर सुस्ती की गुंजाइश नहीं है। अमाले सालिया में सुस्ती देखकर दिल छोटा होगा तो सोचेगा कि चलो मैं दुनिया में वापस चला जाऊं, लेकिन वापस काम ही नहीं है कोई, जो गया सो गया। इसी तरह से नंबर तीन पर है कि अपने गुनाहों पर नदामत होगी, अपने नामे अमाल को देखेगा तो गुनाहों के अंबार देखकर वापसी की इजाज़त चाहेगा, लेकिन तौबा इस्तग़फ़ार का इरादा करेगा मगर वापसी की इजाज़त ना मिलेगी। इसी तरह से अपने ज़िम्मे हुकूक बहुत से मुद्दे देखेगा कि अपने ज़िम्मे बहुत सारे लोगों के हुकूक हैं तो परेशान हो जाएगा, सोचेगा कि इनको बगैर राज़ी किए हुए कोई सूरत नहीं बन पड़ती। उसके लिए भी उसका दिल तो यही चाहेगा कि बाहर वापस जाऊं, दुनिया में जाकर इनके हुकूक अदा करके आऊं और इनको राज़ी कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। इसी तरह से अल्लाह ताला को अपने ऊपर नाराज़ पाएगा तो राज़ी करने की सोचेगा कि कोई सूरत मुमकिन हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें आपको सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अभी मुबारक महीने की आमद है, हमें आपको चाहिए कि पूरी तरह से इस मुबारक महीने का हक़ अदा करने की कोशिश करें, दिन में रोज़े रखें और रात को तरावी वगैरह बाकायदगी से पढ़ें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर पूरी तरह से अमल करें और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए दिन और रात लगे रहें। इस मुबारक महीने में ख़ास तौर से कुरान करीम की तिलावत का जो मामला है तो वो कुरान करीम के नुज़ूल का मामला है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को इसी मुबारक महीने में उतारा था। तरावी के सिलसिले में हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ साहब सक्खरवी का एक मज़मून है, वो आप सुन लीजिए, फिर जब कभी मौका होगा इंशाल्लाह तो वो आम भी कर देंगे। हम कोशिश है कि इसको छपवा कर आप हज़रात में तकसीम करें और घरों में भी आप लोग ले जाएं। फरमाते हैं कि यौमिया तरावी की फजीलत ज़रा गौर फरमाइए। 30 रातों की 30 फजीलतें हैं। अव्वल रात की तरावी पढ़ने से मोमिन गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है, जैसा कि पैदाइश के वक्त था। दूसरी रात उसकी और उसके वालिदैन की मग़फ़रत कर दी जाती है। तीसरी रात मलाए आला से एक फरिश्ता ऐलान करता है, यानी फरिश्तों में जो बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे पर हैं उनका उनमें से एक फरिश्ता ऐलान करता है कि अब नए सिरे से आमाल शुरू कर दे, पहले गुनाह ख़त्म हुआ। चौथी रात उसको तौरात ज़बूर इंजील और कुरान पाक का सवाब मिलता है। पाँचवीं रात को इतना सवाब मिलता है जितना कि मक्के मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा और मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने का। छठी रात को उस बंदे के उस बंदे को छठी रात को उस बंदे के बराबर सवाब मिलता है जिसने आसमान पर फरिश्तों के साथ बैतुल मामूर का तवाफ किया हो, और उसके लिए दुनिया जहान के पत्थर और ढेले इस्तगफार करते हैं। सातवीं रात को इतना सवाब मिलता है जैसे किसी ने फिरौन के मुकाबले में हजरत मूसा की मदद की। आठवीं रात को इतना सवाब मिलता है कि जितना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिलता है। नौवीं रात को इतना सवाब मिलता है गोया कि उसने इबादत की अल्लाह पाक के प्यारे नबी जैसी। दसवीं रात को दुनिया और आखरत की बेहतरी और खूबी दे दी जाती है। ग्यारहवीं रात को ये खुशखबरी दे दी जाती है कि दुनिया से ऐसा पाक जाएगा जैसा कि माँ के पेट से निकला था। बारहवीं रात को ये आवाज़ होगी और निदा होगी कि क़यामत के दिन उसका चेहरा चौदहवीं रात के चांद की तरह होगा। तेरहवीं रात को ये बशारत सुनाई जाएगी कि रोज़े महशर तमाम आफतों से महफूज रहेगा। चौदहवीं रात की फजीलत यह है कि फरिश्ते उसकी तरावीह पढ़ने की गवाही देंगे। पंद्रहवीं रात की तरावीह पर उस पर दरूद भेजा जाता है तमाम हामिलीन अर्श अर्श मजीद और कुर्सी हमीद का। सोलहवीं रात को अल्लाह ताला उसको जन्नत का परवाना लिख देता है। सत्रहवीं रात खुदा बुजुर्ग बरतर की तरफ से नबियों का सवाब मरहमत किया जाता है। अट्ठारहवीं रात फरिश्ता निदा करता है कि अल्लाह पाक तुझसे और तेरे वालिदैन से राजी हो गया। उन्नीसवीं रात को जन्नतुल फिरदौस में उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। बीसवीं रात को तमाम शुहदा सालहीन मुत्तकीन का सवाब अल्लाह ताला उसे मरहमत फरमाता है। इक्कीसवीं रात को जन्नतुल फिरदौस में नूर का मकान तैयार किया जाता है। बाईसवीं रात की यह खबर है कि क़यामत में बग़ैर गम और परेशानी के आएगा। तेईसवीं रात की खबर यह है कि आलिशान शहर जन्नत में बना दिया जाता है। चौबीसवीं रात को सारी दुआएं कबूल कर ली जाती हैं। पच्चीसवीं रात की तरावीह पर अज़ाब कब्र से मामून किया जाता है यानी महफूज कर दिया जाता है। छब्बीसवीं रात की तरावीह पर 40 साल की इबादत का सवाब दिया जाता है। सत्ताईसवीं रात की तरावीह से कुल सरात पर बिजली के कूदने की तरह गुजर जाएगा। अट्ठाईसवीं रात की तरावीह पर जन्नत में रुतबे बढ़ा दिए जाते हैं और 29वीं रात की तरावीह पर 1000 हज मकबूल का अजर दिया जाता है। 30वीं रात की तरावीह पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे बंदे, खा जन्नत के मेवे जो तुझे पसंद हों, गुस्ल कर सलसबील से, पी आब कौसर के, मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है। अल्लाह ताला में आपको सबको अच्छी तौफीक अता फरमाए, उनका करम हो जाए। दुआ कर लीजिए। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اے الہ العالمین اپنی مہربانیاں فرمائیے اور تمام یا اللہ ہم سب کو سارے مسلمانوں کو تمام برکات اور فضائل کے ساتھ مبارک مہینہ عطا فرمائیے اور ہم سب کو یا اللہ اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائیے یا اللہ ہماری بھی حضور کی ساری امت کی بھی پچھلی امتوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ تمام نیکیاں قبول فرما لیجیے اپنے نیک بندوں میں داخل اور شامل فرما لیجیے تقوی عطا فرمائیے آج دن کے ساتھ اخلاص اور اخلاق عطا فرمائیے یا اللہ ہمارے لیے ہر عبادت آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے. یا اللہ ہر خرابی سے بچائیے, ہر طرح سے ہماری حفاظت فرمائیے, برائیوں سے, خرابیوں سے, ابلیس کے چکر سے, یا اللہ اس کے برغلانے سے ہم سب کو, سارے مسلمانوں کو محفوظ فرمائیے. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو دوام و استحکام نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنا رحم و کرم فرمائیے, قتل و قتال ختم کرا دیجیے, امن و امان قائم کرا دیجیے. اے اللہ ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت فرمائیے, ہماری خطاؤں اور قصوروں کو معاف فرما دیجیے, شامت اعمال کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ کے تھوڑے سے بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں, توبہ کرتے ہیں تمام امت کی طرف سے. یا اللہ ہماری تمام خطائیں اور قصور معاف فرمائیے, شامت اعمال معاف فرمائیے, اور ہم سے راضی ہو جائیے, ہم سے راضی ہو جائیے, ہم سے راضی ہو جائیے. اور یا اللہ ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے. اے اللہ جو کچھ مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے. اپنا کرم خاص فرمائیے, ہم سے راضی ہو جائیے اور اپنی مہربانیاں فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ذرا تشریف رکھیں. رمضان المبارک میں انشاءاللہ عصر کے بعد روزانہ تھوڑا سا فضائل رمضان سے آپ حضرات مضمون سنا کریں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو. اور اسی طرح سے مغرب میں کچھ مناسب وقفہ دیا جایا کرے گا. فجر کی اذان جو ہے یہ دیر سے ہوا کرتی ہے تمام مساجد میں, فجر کا وقت ہونے پر فجر کے لیے اذان دی جاتی ہے, لیکن بہت سے حضرات جو ہیں وہ اس کو آخر بنا لیتے ہیں اور اس کے وقت تک جو ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اپنی گھڑیاں ٹھیک رکھیے اور روزہ جو ہے نا وہ وقت سے شروع کر لیجیے. اذان دیر سے ہوا کرتی ہے, اس لیے اذان کی وجہ سے اپنا روزہ خراب مت کیجیے. اللہ پاک مہربانی کرے, اچھی توفیق دے. دوسرا یہ کہ مسجد میں قرآن کریم رکھ دیتے ہیں لوگ, بہت سارے سستے سستے لیے اور رکھ دیا, پڑھنے والے ہیں نہیں, رکھنے والے بہت, اس لیے مہربانی فرما کر مسجد کے اندر ہماری اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص کسی قسم کا قرآن کریم نہ رکھیں. اسی طرح سے کوئی اور چیز بھی ہماری اجازت کے بغیر مسجد میں نہ رکھیں. تپاہیاں کسی صاحب نے پچھلے سال بہت ساری رکھ دیں جن کا کوئی مصرف نہیں, مسجد کو مصروف ہی کر رکھا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے اجازت کے بغیر آدمی چپ چاپ رکھ کے چلے جاتے ہیں, تو اس لیے آئندہ کے لیے توجہ کریں اور کوئی چیز رکھنے کا ارادہ ہو تو پہلے ہم سے معلوم کر لیں. بہت سے آدمی آتے ہیں جو توغرے بڑے اچھے اچھے لے کر آتے ہیں, تو ہماری مسجد توغروں سے پاک ہے, ہم کسی قسم کا بھی کوئی توغرا نہیں لگاتے ہیں نہ لگانے دیتے ہیں. تو اس لیے اس طرح اور بھی جو معاملات ہیں اس میں بھی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ انتظامیہ کے بغیر چپ چاپ مسجد میں لا کر رکھنے کی گنجائش نہیں. اسی طرح بہت سے حضرات جو ہیں وہ گھر میں بہت ساری کتابیں جمع ہو جاتی ہیں, کچھ جمع ہو جاتا ہے لٹریچر قرآن کریم, بوسیدہ ہو جاتے ہیں تو چپ چاپ وہ مسجد میں رکھ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ مسجد جو ہے وہ اس کا مصرف نہیں ہے, پڑھنے والے ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے. اکثر مساجد کے اندر دیکھا ہے کہ بہت زیادہ قرآن کریم لوگ لا لا کے رکھتے ہیں, اور اس طرح سے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن کریم رکھے ہی رہتے ہیں. حتیٰ کہ حرمین شریفین میں تو روزانہ ظاہر ہے کہ لاکھوں کا مجمع آتا ہے اور لاکھوں مسلمان اس طرح سے آتے ہیں اور جاتے ہیں, وہ تو بہت زیادہ اس میں وہ کرتے ہیں رکھتے ہیں. تو روزانہ وہاں کے منتظمین جو ہیں وہ لاکھوں قرآن کریم اٹھاتے رہتے ہیں, اگر وہ نہ اٹھائیں تو آپ حضرات کو ہمیں وہاں جگہ نہ ملے, اتنا یعنی رکھنے والوں کا عالم ہے. ایک جذبہ ہے وہ تو صحیح ہے, لیکن اس کی وجہ سے معاملات جو گڑبڑ ہوتے ہیں تو وہ بہرحال وہاں کے منتظمین جو ہیں ان کی طرف سے ان لوگوں کو جو خدام ہیں حکم ہے کہ وہ سب اٹھاتے رہا کریں, تو باہر کے وہ اٹھا لیتے ہیں. اور چھوٹی مسجدوں میں بھی لوگ بہت رکھتے ہیں, میں نے بعض مسجدوں میں دیکھا ہے کہ اتنے قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں کہ پڑھنے والا کوئی نہیں اور ڈھیر سارے قرآن رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اچھی توفیق دے, مہربانی کرے. میں ذرا گھر سے وضو تازہ کر کے آؤں گا, پھر انشاءاللہ